الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ نحل کی آیت 72 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. یہ سلسلہ اللہ کی نعمتوں کی طرف، اللہ کی نشانیوں کی طرف توجہ دلانے اور پھر اس سے جو نتائج نکلتے ہیں ان کو بیان کرنے کے اسلوب میں ہے. اس میں انفس کی نشانیاں، آفاق کی نشانیاں، ہمارے گرد و پیش میں ہمارے پروردگار نے جو نعمتیں ہمارے لیے پیدا کر رکھی ہیں ان سب کو ایک ایک کر کے آنکھوں کے سامنے لایا جا رہا ہے، اور پھر انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اگر اللہ کے پیغمبروں کی، مصلحین کی بات کو کان لگا کر سنیں تو لازماً انہی نتائج تک پہنچے گا جن پر اس کا پروردگار چاہتا ہے کہ وہ پہنچے. اسی طرح اگر وہ عقل سے کام لے گا، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، تو اس کا نتیجہ بھی یہی ہوگا. اور اگر کچھ ایسے لوگ جو حکماء کے درجے کے ہیں ان نشانیوں پر فکر کریں گے، غور کریں گے، ان کے اندر اتریں گے، تو وہ بھی انہی حقائق کو اپنی اپنی سطح کے لحاظ سے پالیں گے. اب اسی ذیل میں آگے توجہ دلائی ہے کہ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفدا ورزقکم من الطیبات. پھر یہ بھی دیکھو، یعنی اس میں اسلوب یہ ہے کہ پھر یہ بھی دیکھو، پھر یہ بھی دیکھو. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں اور نشانیوں کی طرف گویا توجہ دلا رہے ہیں. پھر یہ بھی دیکھو کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں، تمہیں اس دنیا میں انہی سارے جبلی فطری تقاضوں کے ساتھ پیدا کر کے ان کے جواب سے محروم بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن اپنے پروردگار کی نعمت کا احساس کرو کہ اس نے اگر تمہارے اندر کوئی دائیات رکھے ہیں تو اس کا جواب بھی پیدا کیا ہے، اور ان میں ایسی ہم آہنگی، ایسا حسن، ایسا توازن، ایسی معنویت پیدا کر دی ہے کہ گویا ایک ایک چیز پکار کر توجہ دلا رہی ہے کہ ان کا بنانے والا بڑا مہربان ہے، بڑی کرم نوازی کرنے والا ہے. تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں، ظاہر ہے کہ بیویوں کے لیے شوہر. تو اس طرح گویا توجہ دلائی ہے کہ تمہارے لیے، تمہارے اندر کے دائیات کی تسکین کے لیے کوئی نامانوس مخلوقات نہیں بنا دیں، تمہاری ہی جنس سے. ان کی فطرت، ان کا ذوق، ان کے سوچنے کا انداز تم سے بعض معاملات میں مختلف ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک ہی جنس ہے. وہ بھی آدم و حوا کی اولاد ہے. عورت کے نقطہ نظر سے مرد کو دیکھیے اور مرد کے نقطہ نظر سے عورت کو دیکھیے، تو ان کے مابین جو اللہ تعالیٰ نے محبت، مودت، توازن اور پھر ایک دوسرے کے لیے کشش پیدا کی ہے، وہی اس ساری دنیا کے بقا کی بنیاد ہے. اس کی جانب توجہ دلائی ہے. اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں، اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے، اور تمہیں کھانے کی پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں. یعنی خود نفس انسانی میں جو इंसान के दाइयात पैदा किए गए हैं, उनके जवाब पहले एक दूसरी सिन्फ की तरफ तवज्जो दिलाई और फिर उसके बाद ये बताया कि इसी तरह के कुछ जबिल्ली तकाजे खाने पीने खुरोनोश के लिए भी पैदा किए हैं, और जो तकाजे पैदा किए हैं उन्हीं के लिहाज से बहुत सी रिस्क की चीज़ें भी पैदा कर दी हैं। बुनियादी बात वही है कि तुम्हें जो कुछ दिया है उसका जवाब भी तुम्हारे गिर्दोपेश में मौजूद है। अगर तुम्हारे अंदर वो दाइयात रखे हैं कि जो एक हमजिन्स की रफाकत का तकाजा करते हैं तो उनको भी पूरा कर दिया है, और अगर तुम्हारे अंदर हुस्न रखा है, ज़ौक रखा है, खाने पीने की तरफ रग़बत रखी है, उसमें तनव्वो और जिद्दत की तरफ मैलान रखा है, तो उसका भी हर हर लिहाज से जवाब दे दिया है और तुम्हें खाने की पाकीज़ा चीज़ें अता फरमाईं। इरशाद फरमाया कि अफबिल बातिल युमिनून व बिनेमतिल्लाह हुम यकफुरून, ये सब तो उस परवरदिगार ने किया है, तुम्हारे तन्हा खालिक ने किया है, तुम्हारे माबूद ने किया है, लेकिन ये क्या बात है कि फिर क्या ये सब कुछ देखते और जानते हुए भी बातिल को मानते हैं? नहीं, ये कैसे लाखैरे हैं कि इधर सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ और दिया भी शान से, कोई और ये सब कहाँ दे सकता था? तुम्हारे वजूद की एक एक चीज़ को तस्कीन पहुँचाने का सामान करके तुम्हें यहाँ भेजा है, फिर भी हक से गुरेजा होते हो, अल्लाह की नेमतों के मुनकर होते हो और इस तरह के तवहमात को अपना माबूद बना लेते हो। ये बातिल चीज़ें, कभी फरिश्तों को माबूद बना लिया, कभी जिन्नात को माबूद बना लिया, कभी इंसानों ही में से अपने लिए कुतुब और अब्दाल पैदा कर लिए, क्या करते हो? हक तो वही है, वो ज़ात जिसने तुम्हें खल्क किया है, ये सारा नज़्म उसी का पैदा करना है और वही इसको चला रहा है, लेकिन तुम हो कि बातिल को मानते हो और अल्लाह की नेमत के मुनकर हो गए हो। और फिर उसकी आगे वजाहत की कि बातिल को मानने और अल्लाह की नेमत का मुनकर होने से क्या मुराद है। وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور اللہ کے سوا ان چیزوں کو پوچھتے ہیں جو نہ آسمانوں سے ان کے لیے کسی روزی پر کوئی اختیار رکھتی ہیں، نہ زمین سے اور نہ اس طرح کے کسی اختیار پر دسترس پا سکتے ہیں۔ یعنی ان کی اگر کوئی ضرورتیں حقیقت میں تھیں تو وہ تو اس پروردگار نے بدرجہ اتم پوری کر دی ہیں، کوئی کسر نہیں چھوڑی ان میں۔ اب ان چیزوں کو پوج رہے ہو کہ نہ آسمان سے تمہارے لیے کوئی روزی پہنچا سکیں، نہ زمین کے خزانے تمہارے لیے وا کر سکیں، اور نہ اس طرح کے کسی اختیار کو حاصل کرنا چاہیں تو وہ ان کی دسترس میں آئے۔ پیچھے فرمایا تھا کہ باطل کو مانتے ہیں، یہ گویا اس کی تفصیل کر دی ہے، یعنی یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس کو بتا دیا کہ باطل کو ماننے کا کیا مطلب ہے، ایسی ہستیوں کو پوجنا، ان کو اپنی عبادت کا مستحق بنانا، ان سے امیدیں رکھنا، ان کو خدا کے معاملے میں اختیارات کا حامل قرار دینا جو کوئی حیثیت نہیں رکھتی، جن کو اللہ نے ایسا کوئی اختیار نہیں دیا، جو خود محتاج ہیں، ان کی احتیاج کو پورا کرنے کے لیے بھی وہی پروردگار بندوبست کرتا ہے جو تمہارے لیے کرتا ہے، سب اسی کے محتاج ہیں۔ لیکن یہ عجیب لاخیرے ہیں کہ جو نہ ان کے لیے آسمانوں سے کوئی روزی پہنچا سکے، نہ زمین سے، اور نہ اس طرح کے کسی اختیار پر دسترس رکھے، انہی کو معبود بنا لیتے ہیں، انہی کو پوچھتے ہیں، انہی سے اپنی آرزوئیں وابستہ کر لیتے ہیں، انہی کے افسانے سناتے ہیں، انہی کے بڑے بڑے بلند مقامات کے دعوے کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے ایسی کوئی بات سرے سے کہی نہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ فلا تضربوا للہ الامثال، सो अपने ऊपर क्यास करके तुम अल्लाह के लिए मिसालें ना बयान करो। यानी इंसान को जब तवज्जो दिलाई जाती है कि ये सब क्या कर रहे हो तुम, इस कायनात का एक खालिक है, ये तो इल्म व अक्ल के लिए नागुज़ीर है कि माने, इसलिए कि खल्क का फेल यहाँ हो रहा है, खल्क इंसान के मुशाहदे में आ रही है, खल्क मुशाहदे में आ रही है तो इल्म व अक्ल की रूह से खालिक का तकाजा करती है, और खालिक ऐसा ही होना चाहिए कि जो इस फेल के फाइल की हैसियत से माना जा सके। तो वो तो पैगंबरों ने बता दिया कि इस आलम से मावरा एक हस्ती है जिसने इसको बनाया है, जिसकी ये और ये सिफात हैं। ये उसके बाद जो तुम लोगों को माबूद बना लेते हो, कभी खल्क में उनका हिस्सा लगाते हो, कभी अमर में उनका हिस्सा लगाते हो, ये कहाँ से आ गए? तो इसमें इस्तदलाल बिलमूम ये किया जाता है कि अल्लाह की बादशाही है, वो इस कायनात का खालिक है, लेकिन जैसे हमारे बादशाह होते हैं तो वो तन्हा तो सब मामलात नहीं देख रहे होते, उन्होंने भी अपने कोई वज़ीर अमीर बना रखे होते हैं, अल्लाह के भी ऐसे ही हैं। उस पर ये तबसरा किया है, यानी जो माबूद बनाने के लिए इस्तदलाल पैदा होता है वो तमसील का इस्तदलाल है, उसी पर अतफ़ करके कहा कि फला तदरिबू लिल्लाह अलमसाल, अपने ऊपर क्यास करके अल्लाह के लिए मिसालें न बयान करो। अल्लाह इस तरह की चीज़ों से मावरा है। इंसान की ये कमज़ोरी है कि वो अल्लाह की सिफात और अल्लाह के सुनन को समझने में भी तमसील ही के तरीके को इख्तियार करता है, यानी वहाँ भी उसके ये बस में नहीं है कि जो चीज़ें उसकी अक्ल से उसके इल्म से मावरा होती हैं या जिनके लिए मुमासल चीज़ें उसके गिर्दोपेश की दुनिया में नहीं पाई जाती, उनका इदराक कर सके या उस इदराक का इबलाग कर सके। और दूसरी जानिब ये है कि जब वो ख़ुद कोई तसव्वुरात कायम करता है तो वहाँ पर भी अपने ऊपर ही क्यास करने पे मजबूर होता है। यही वजह है कि जिन लोगों को कभी रोया में अल्लाह को देखने का मौका मिला है, बहुत लोग हैं जो ये बयान करते हैं, बल्कि ख़ुद रसूलुल्लाह के बाद रोया हैं, तो वो बिल्कुल इंसानी शख्सियत में देखते हैं, इसलिए कि इससे मावरा शख्सियत का तसव्वुर करना इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं, ये इंसान की कमज़ोरी है। वो रोया में भी अगर किसी तमसील में किसी तसव्वुर को ढालेगा तो अपने ही ऊपर क्यास करके ढालेगा। चुनाचे दुनिया में जितनी चीज़ों को भी वो समझता है, असलन उसकी बुनियाद उसका अपना अपने बारे में और अपनी कायनात के बारे में मुशाहिदा ही बनता है, ये मजबूरी है इंसान की। अल्लाह ताला ने इसमें ख़ास तवज्जो दिलाई है कि ज़ाते बारी के बारे में, यानी बाकी चीज़ों में तो ये ठीक है तरीका, अल्लाह ने भी इख्तियार किया है, चुनाचे फरमाया है कि हमने तमसील का तरीका इख्तियार करके जन्नत दोज़ख इस तरह की चीज़ें तुम्हें समझा दी हैं, और इंसान भी ये तरीका इख्तियार करे तो गलत नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला के मामले में तंबीह कर दी है कि लैसा कमिस्लिही शै, उसकी ममासिल कोई चीज़ ना तुम्हारे अंदर है ना कायनात में है, तो इसलिए यहाँ तमसील का तरीका इख्तियार नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि कुरान मजीद ज़ाते बारी को बयान ही नहीं करता, यानी वो सिफात को बयान करेगा, वो सुनन को बयान करेगा, वो अल्लाह ताला के अफ़ाल की तरफ तवज्जो दिलाएगा, लेकिन ज़ात का कोई तसव्वुर नहीं देता, इसलिए कि वो तसव्वुर लफ्ज़ का तकाजा करेगा और लफ्ज़ तमसील का तकाजा करेगा, इसके सिवा कोई और तरीका नहीं। तो अल्लाह ताला के लिए ख़ास तौर पर ये बात भी कह दी कि लैसा कमिस्लिही शै, उस जैसी कोई चीज़ इस कायनात में है ही नहीं, ना तुम्हारे अंदर ना तुम्हारे गिर्दोपेश में। इसमें जैसे ही तमसील का तरीका इख्तियार करोगे तो अपने आप को शैतान के हवाले कर दोगे। यहाँ भी वही बात फरमाई कि अल्लाह ताला के अफ़ाल को समझने के लिए भी जो मिसाल उसने दे दी है वहाँ तक महदूद रहो, अल्लाह के लिए ख़ुद अपने ऊपर क्यास करके मिसालें न तलाश करो। فلا تضربوا للہ الامثال. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جب کبھی بھی انسان نے اپنے فہم سے ما بعد الطبیعیات میٹا فزکس بنانے کی کوشش کی ہے, اس کی بنیاد ہمیشہ تمثیل پر ہوتی. اور اللہ کے معاملے میں قرآن مجید نے تنبیہ کر دی ہے کہ تمثیل کا طریقہ اختیاری نہیں کیا جا سکتا. فلا تضربوا للہ الامثال, اپنے اوپر قیاس کر کے تم اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو. اس کا مطلب کیا ہے, میں نے حاشیہ لکھا ہے, یعنی اللہ کو دنیا کے بادشاہوں اور راجوں اور مہاراجوں پر قیاس کر کے اس کی اولاد اور مصاحبین اور مقربین نہ بناؤ کہ جن کی وساطت کے بغیر اس کی بارگاہ میں کوئی شخص نہ رسائی حاصل کر سکتا ہے اور نہ اپنی عرض معروض کر سکتا ہے. تصورات یہیں سے پیدا ہوتے ہیں کہ آخر ہمیں کوئی وسیلہ تلاش کرنا چاہیے, کوئی سفارش ڈھونڈنی چاہیے, اللہ کی بارگاہ میں ہم ایسے ہی کیسے پہنچ سکتے ہیں. تو یہ گویا راجوں مہاراجوں اور انسانوں میں جو لوگ نظم چلاتے ہیں ان پر اللہ کو قیاس کرنا ہے, اس سے روکا ہے. اور یہ کہا ہے کہ اس طرح کی مثالیں اللہ کے لیے بیان نہ کرو. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون, حقیقت یہ ہے کہ اپنی ذات و صفات کو اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے ہو. یعنی اس میں ادھر سے استدلال کا کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. انسان جب اپنے مقدمات قائم کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو یا اس کی صفات کو بیان کرنا چاہے گا تو حماقت در حماقت میں مبتلا ہوتا چلا جائے گا. اس میں عقل تقاضا پیدا کرے گی کہ خالق ہونا چاہیے, پیغمبر خبر دیں گے کہ وہ ہے, اب اس خبر کو سمجھنے کا عمل شروع ہونا چاہیے. یہ اوپر سے نیچے کی طرف ہوگا, نیچے سے اوپر کی طرف نہیں ہو سکتا. حقیقت یہ ہے کہ اپنی ذات و صفات کو اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے ہو. اس کے بعد کچھ مثالیں بیان کی ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ تمہارے اندر جب تم اس طرح کے تصورات قائم کرتے ہو تو خود تمہاری اپنی دنیا کے لحاظ سے کیا تضادات پیدا ہو جاتے ہیں. جب توہمات پر مبنی عقائد قائم کرتے ہو, کچھ لوگوں کو اللہ کی بادشاہی میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہو, تو یہ بھول جاتے ہو کہ خود تمہاری اپنی فطرت ان میں سے کسی چیز کو بھی قبول نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ فطرت دی ہے جو اس کی فطرت ہے, اور وہ فطرت اس کے دین کی بنیاد ہے, اس کی تمام ہدایت اسی فطرت پر مبنی ہے. اگر تم اس کو سمجھ لو تو اس کے بعد تو دین صرف اس کے تقاضوں کا نام ہے, وہ کوئی اجنبی چیز نہیں ہے. تم نے اگر اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ تم کیا ہو, تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا دائیات رکھے ہیں, تمہاری کیا ضرورتیں ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو دین اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے نازل فرمایا ہے وہ تمہیں ایسے معلوم ہوگا کہ جیسے پیاس تھی اور پانی مل گیا ہے. لیکن پیاس کو سمجھنے کی صحیح کرو پہلے, اس لیے کہ فطرت وہ پیاس پیدا کرتی ہے. اگر وہ پیاس یا پیاس کا شعور نہیں ہے تو تم پانی کی قدر نہیں کرو گے. چنانچہ اسی پر پھر تبصرہ کیا ہے کہ یہ لوگ چونکہ اپنی فطرت سے بیگانہ ہیں اس لیے ما قدر اللہ حق کا قدر, انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی. اللہ کی قدر بھی وہی پہچانتا ہے جو اپنی فطرت کو اس کے غوامز میں اسرار میں اتر کر دیکھ لیتا ہے. اب جب مثالیں دینے سے منع کیا تو فرمایا کہ مثالوں کا رخ ادھر نہیں ہونا چاہیے, مثالوں سے اپنی فطرت کی طرف رجوع کرو. تم مثالیں ہی سننا چاہتے ہو تو سنو. یعنی اب گویا جب فلا تضربوا للہ الامثال میں ایک تنبیہ کی تو اسی پر آگے بات کو بڑھا دیا. تم مثالیں ہی سننا چاہتے ہو تو سنو. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علا شیم و من رزق راہ منا رزقن حسنا وہو ينفق منه سرا و جہرا حل یستبون، اللہ ایک غلام کی مثال بیان کرتا ہے. اس زمانے میں لوگوں کے جو معاشی اور سماجی رابطے ہیں وہ غلامی اور آقائی پر قائم تھے. جیسے ایک لمبے عرصے تک سیاسی رابطہ حاکم اور محکوم کے تعلق پر رہا ہے، تو لوگ غلام خرید لیتے تھے، وہی ان کے کھیتوں میں کام کرتے، وہی ان کے قافلے لے کے جاتے، وہی ان کے معاشی معاملات کو دیکھتے، وہی گھر کی ذمہ داریاں ادا کرتے. اس وقت بھی یہی صورت ہے، یعنی وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے برتر ذہانت دی ہے، زیادہ سرمایہ دیا ہے، جن کے پاس علم، دولت، اقتدار، کوئی چیز اللہ کی نعمت کے طور پر آ جاتی ہے، تو پھر وہ باقی لوگوں کی خدمات کو خریدتے ہیں. اتنا فرق واقع ہوا ہے کہ پہلے پورا کا پورا شخص خرید لیا جاتا تھا، اب خدمات خریدی جاتی ہیں اور ان کے لیے کچھ قاعدے ضابطے بن گئے ہیں. اس زمانے کی معیشت، معاشرت اور سماج اسی اصول پر تھا، یعنی آقا تھے، غلام تھے. تم مثالیں ہی سننی چاہتے ہو تو سنو، اللہ ایک غلام کی مثال بیان کرتا ہے جو دوسرے کی ملکیت میں ہے. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ غلامی کا داغ لگ گیا لیکن اب آزاد ہو گیا ہے، یا کسی اور نے اس کو اپنی خدمت کے لیے نہیں رکھا ہوا ہے، لیکن اگر وہ غلام ہے اور اس کا آقا بھی موجود ہے، کسی کی ملکیت میں ہے. اللہ ایک غلام کی مثال بیان کرتا ہے جو دوسرے کی ملکیت میں ہے، وہ کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا. یعنی جو لوگ غلام کی حیثیت سے لے آئے جاتے تھے، وہ اپنی ضروریات کے لیے تو اپنے آقاؤں کی طرف رجوع کرتے تھے، اور اچھے لوگ وہ ضروریات بہت فراخ دلی سے پوری بھی کرتے تھے. بلکہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض غلام تو گویا گھر کے نظم و نسق کے ایک لحاظ سے ذمہ دار ہو جاتے تھے، سب چیزوں میں بڑا اعتماد حاصل کر لیتے تھے، بچوں سے زیادہ عزیز ہو جاتے تھے لوگوں کو وہ اپنی جگہ، لیکن جس کو آپ قانونی یا اخلاقی اختیار کہتے ہیں وہ ان کا کسی چیز پر نہیں ہوتا تھا. وہ اگر کوئی کام کریں گے تو جو محنت کریں گے وہ اپنے آقا کے ہاتھ پر آ کر رکھ دیں گے. اب ان کی ضرورتیں پوری کرنا جیسے باپ بچے کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، وہ آقا کا کام ہے. تو اس طرح وہ کوئی ملکیت نہیں رکھ سکتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب قرآن مجید نے کہا کہ اب ان کی آزادی کی راہیں کھولی جائیں، تو اس میں بھی یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ لوگ خرید کے لائے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس پر پیسہ خرچ کیا ہے، تو غلاموں سے یہ تقاضا کیا گیا کہ آپ مکاتبت کر لیں اور ایک مدت مقرر کر کے کما کر جو کچھ آپ پر خرچ ہوا ہے وہ ان کو واپس کر دیں. اور اس کے لیے لوگوں سے یہ کہا گیا کہ انہوں نے تمہاری بہت خدمت کر لی، اب اگر یہ آزادی چاہتے ہیں تو مکاتبت کر لو. سورہ نور میں یہ کہا کہ لازماً مکاتبت کر لو، اور پھر کہا کہ اگر تم ہمت کرو، محنت کرو اور کچھ کمانا شروع کر دو، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ، تو بیت المال سے بھی تمہاری مدد کی جائے گی. تو یہ طریقہ اسی لیے اختیار کیا گیا کہ ریاست اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ سب لوگوں کو جو انہوں نے مال ان پر صرف کیا تھا واپس کر دے، تو اس کے لیے مکاتبت کا اصول اختیار کیا گیا. یہ صرف یہ سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا کہ یہاں مثال کس چیز کی دی جا رہی ہے. اللہ ایک غلام کی مثال بیان کرتا ہے جو دوسرے کی ملکیت میں ہے، وہ کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا. مکاتبت جس کو کہتے ہیں، اس میں وہ اختیار لیا جاتا تھا سال کے لیے، دو سال کے لیے، کہ یہ اتنا عرصہ ہے، اس میں جو کچھ یہ کمائے گا اس کو اس کا سمجھ لیا جائے گا، تاکہ یہ جو رقم تم نے ان پر خرچ کیا واپس کر سکے اور آزادی حاصل کر لے. وہ کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا. فرمایا کہ اس کے مقابل میں، اس کے مقابل میں دوسرا ایک شخص ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا کر رکھی ہے، یعنی وہ اپنے کمائے کا مالک ہے. جو کچھ کماتا ہے، زمین سے کمائے، تجارت سے کمائے، غلہ بانی سے کمائے، جو اس زمانے کے بڑے ذرائع تھے، وہ سب اسی کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ چیز دے رکھی ہے، یعنی یہ تو محتاج محض ہے، ملکیت میں ہے. سارا دن بھی محنت کرے تو کوئی چیز اس کی اپنی نہیں ہے، اور دوسری جانب ان کی آقا ہیں، اس کے مقابل میں دوسرا ایک شخص ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا کر رکھی ہے، وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، پھر وہ اس میں سے کھلے اور چھپے جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، وَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، یعنی چاہے تو کسی کو دکھائے بغیر جس کو چاہے دے دے، اور چاہے تو علانیہ اپنی دولت لٹا دے، مالک ہے اس سب کا۔ تو اب یہ گویا دو لوگ کھڑے کر دیے تمثیل میں، ایک غلام جو ان کے معاشرے میں جگہ جگہ موجود ہیں، لوگوں کے گھروں میں موجود ہیں، ان کے کارخانوں میں موجود ہیں، ان کی زمینوں پر موجود ہیں، ہر جگہ ہیں، اور دوسری جانب ان کے آقا، دونوں کو تمثیل میں سامنے کھڑا کر دیا اور یہ کہا کہ آپ ذرا دیکھو کہ ایک طرف وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے رزق پاتا ہے اور اپنے رزق کا ایسا مالک ہے کہ جہاں چاہے جس طرح چاہے کھلے چھپے خرچ کرے، پھر سوال کیا ہے کہ حل یستوون، بتاؤ کیا دونوں برابر ہوں گے؟ یعنی تمہیں اگر خود فیصلہ کرنا ہو تو کیا کہو گے؟ اس میں اگر کوئی شخص یک بجک کسی غلام کے بارے میں یہ تقریر کرنا شروع کر دے اور بغیر آقا سے پوچھے تقریر کرنا شروع کر دے کہ اس کو فلاں اور فلاں اختیار آقا نے دے رکھا ہوا ہے، تو یہ کیسی حماقت اور کیسی بلادت ہوگی؟ یعنی ایک چیز بالبداہت غلط ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو۔ تو اسی کو مثال بنا کے فرمایا، پھر خدا اور اس کے بے اختیار بندوں کو کس طرح برابر کر دیتے ہو؟ یعنی یہ جو بندے ہیں، جس طرح یہ تمہارے غلام ہیں اسی طرح یہ میرے غلام ہیں، میں ان کو دیتا ہوں، سب کچھ میرا ہے، ان کا کچھ نہیں ہے۔ جب ان کا کچھ بھی نہیں ہے تو برابر کیسے کر دیتے ہو؟ پھر خدا اور اس کے بے اختیار بندوں کو کس طرح برابر کر دیتے ہو؟ اس پر پھر آگے توجہ دلائی کہ الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلمون، حق یہ ہے کہ شکر کا سزاوار اللہ ہے۔ یعنی تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں اندازہ نہیں کہ یہ کیسی حماقت ہے، اگر تم سوچو تو اس سے بڑھ کر بلادت نہیں ہو سکتی کہ اپنے معاملے میں تو اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ ان کے غلام کو یہ اور یہ اختیار حاصل ہے تو منہ نوچ لو اس کا، اور اللہ کے بارے میں روز تقریر فرماتے ہو، اس نے فلاں کو یہ بنا رکھا ہے، فلاں کو یہ بنا رکھا ہے، اس نے کب بتایا تمہیں؟ تو خدا اور اس کے بے اختیار بندوں کو کس طرح برابر کر دیتے ہو؟ حق یہ ہے کہ شکر کا سزاوار اللہ ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وضرب اللہ مثلا رجلین احدہما عبقم لا یقدر ولا شیء وہو کل علی مولاہ اینما یوجہ لا یات بخیر حل یستوی ہو ومن یامر بالعدل وہو علی صراط مستقیم۔ پھر ایک دوسری مثال دی۔ اللہ اسی حقیقت کی وضاحت کے لیے ایک اور مثال بیان کرتا ہے، فرمایا دو آدمی، ان میں سے ایک گونگا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا اور اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، یعنی وہ بیچارہ اپنی ضرورتیں بھی نہ پوری کر سکتا نہ بیان کر سکتا، جس طرح کے معذورین ہوتے ہیں۔ یعنی وہاں کیا تھا، سوسائٹی میں جو دو طبقات تھے ان کی مثال دے کر یہ بتایا کہ کیسے فیصلے کرتے ہو۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ انسان کو صحیح سالم پیدا کرتا ہے، اس کے ساتھ گاہے گاہے معذورین بھی پیدا ہو جاتے ہیں، یہ دنیا بنائی اسی اصول پر گئی ہے۔ تو اب معذور کی اور صحیح سالم کی مثال بیان کی کہ ایک گونگا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا اور اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، وہ اس کو جہاں بھیجتا ہے وہ کوئی چیز درست کر کے نہیں لاتا، یعنی اس کو کسی چیز کو سمجھانا ہی ناممکن ہے، بتانا ہی ناممکن ہے، وہ محض اپنی ضرورتوں کے لیے محتاج ہوا ہے۔ تو جو بندوں کی احتیاج ہے ان کے پروردگار پر کہ اگر وہ پانی ہی کو اٹھا لے تو کوئی خود نہیں لا سکتا، یعنی کسی کے بس میں نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ایک طرف یہ کہ ان میں سے ایک چیز بھی ایسی نہیں کہ جو تم خود پیدا کر لو، تو اب بتاؤ کیا یہ گونگا اور وہ صاحب اختیار برابر ہوں گے؟ جو انصاف کی تعلیم دیتا ہے اور خود بھی سیدھی راہ پر قائم ہے. یعنی ایک طرف خدا حکیم ناطق اور دوسری جانب گونگے بہرے یہ بت جن کی پرستش کر رہے ہیں. کیا تعلق ہے ان میں؟ تو کس کی پوجا کر رہے ہو اور کس کو مان رہے ہو؟ اس میں آگے بھی کچھ مباحث ہے, ہمارا وقت ختم ہو گیا. اقول و قولی حاضہ وستغفر اللہ لی ولکم ولسائر.